بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈائریکٹ اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. درس نظامی پر آپ کی تنقید کیا ہے. دو نشستوں میں ابتدائی گفتگو ہوئی تھی. غامدی صاحب کا ایک مضمون جو ان کی کتاب مقامات میں موجود ہے اس کے اقتباسات ان کی خدمت میں رکھ کے جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر درس نظامی کے بارے میں ان کے یہاں کوئی تحفظ پایا جاتا ہے, مختلف اطلاقی مختصر تبصروں کی صورت میں ان کی بات سامنے آئی ہے تو اس اجمال کی تفصیل کیا ہے, جز جز میں اشیاء کو سمجھ رہے ہیں. غامدی صاحب پہلا نقطہ آپ نے واضح کیا تھا کہ تقلید کے اصول پہ اگر کوئی ادارہ بنے گا تو اس سے کیا خرابی ہے جو پیدا ہوگی. آپ لکھتے ہیں اس کے بعد کہ اس اصول پر ان مدارس میں پڑھ کر نکلنے والوں کی استقامت سے جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے وہ کسی صاحب نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کا ناسور اس ملت کے جسم میں جاری اور اختلاف ہمیشہ اتفاق پر بھاری رہتا ہے. ممبر ہمہ وقت غضب سے کانپتا اور محراب ہمیشہ ترش آبرو ہوتی ہے. مسجدوں کے حدود ملکوں کی سرحدیں بن گئے ہیں اور ان میں رہنے والے ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فقی تعصبات دین کی عصبیت پر غالب آ گئے ہیں اور یہ لوگ ان کی حفاظت کے لیے بغیر کسی تردد کے ہر باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فقہ اسلامی کی تدوین اس ملک میں اس کے نفاذ کی ہر کوشش بالعموم انہی تعصبات کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے. اس طرح کے مواقع پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض مکاتب فکر نہیں اقوام اور ملل ہیں جو اپنے اپنے مفادات کی حمایت میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئی ہیں. یہ بگاڑ اس زمانے میں جب نفاذ دین کی باتیں کچھ زیادہ ہونے لگی ہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے. ہم سب آپ نے اپنے اس مضمون کے اس حصے میں جو بنیادی بگاڑ پیدا ہوا تقلید کے اصولوں پر تعلیمی نظام کو استوار کرنے اور دینی تعلیم لوگوں میں دینے میں اس سے جو فساد نظر آیا ہے اس کی نشاندہی یہاں پر کی ہے. سمجھنا چاہتا ہوں کہ کتابیں اگر نصاب آؤٹ ڈیٹ ہے, پڑھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی طریقے سے تقلید کی بنیاد پہ ادارے بن گئے ہیں تو اس سے یہ سارا فساد کیسے پیدا ہو گیا, اس کی تو کچھ اور وجوہات ہوں گی.
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر دہرائے دیتا ہوں کہ تقلیدی ذہن اپنے لیے کوئی مرجع کا انتخاب کرے گا. ہم جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے لیے بھی دو ہی چیزیں مرجع ہو سکتی ہیں, یا علم و عقل کے مسلمات یا کسی پیغمبر کی ہدایت جس کو ہم مان لیتے ہیں. جب دین کی دعوت کو قبول کر لینے کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ فلاں فقی یا فلاں عالم یا فلاں متکلم یا فلاں صوفی ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر اس سے باہر آپ کسی دینی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب تیار نہیں ہوں گے تو اس کا لازمی نتیجہ فرقہ بندی ہے. فرقہ بندی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آپ سے مختلف رائے رکھتا ہوں اور 10 آدمی 20 آدمی میری رائے کو زیادہ درست سمجھتے ہیں. وہ اگر تقلیدی ذہن نہیں رکھتے اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں کہ میری رائے کی غلطی واضح ہو جائے گی تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے, اور اگر کوئی دوسری بات ان کے سامنے ایسی آئے گی جو زیادہ مضبوط ہے, وفق بالکتاب و سنہ ہے, وہ اس کو قبول کر لیں گے. یہ رد و قبول اگر سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور ہمہ وقت ہو رہا ہے تو اس سے تحقیقی ذہن پیدا ہوگا, مدارس سے فکر رہیں گے, لوگ ان کی طرف رجوع بھی کریں گے, لیکن وہ مدارس سے فکر کبھی فرقہ نہیں بنیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مرتبہ سیکولرزم پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اچھی سے اچھی چیز کو بھی آپ ازم بنا دیں تو اس سے انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے. یہی معاملہ تقلیدی ذہن پیدا کرتا ہے. وہ اس کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہونے دیتا کہ کوئی شخص کسی انسان کی غلطی کو مان لے گا. یعنی یہ طے ہو گیا کہ ہم نے حنفی رہنا ہے یا ہم نے شافعی رہنا ہے یا ہم نے ماتریدی رہنا ہے یا ہم نے اشاعرہ کا نقطہ نظر قبول کرنا ہے, تو اب یہ طے ہو گیا تو آپ اسی کے اندر ہر چیز کو لا کر دیکھیں گے اور اس سے باہر آپ کو ضلالت اور گمراہی نظر آئے گی. آپ اس سے اختلاف کرنے, اختلاف کو برداشت کرنے یا اختلاف کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کبھی. اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ بندی کا زہر پوری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے، تذلیل کرتے، مسجدوں تک میں ایک دوسرے کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیتے، اور ایک مسجد دوسری مسجد پر گولہ باری کرتی نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ وہی تقلیدی ذہن ہے۔ ورنہ اگر آپ کا مزاج تحقیقی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری حجت تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، باقی سب دین کے خدام ہیں، وہ فقہا ہیں، علماء ہیں، وہ مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، محدثین ہیں، سب کے سب مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، سب ہمارے امام ہیں، جس کی کوئی بات معقول لگتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ ایک معاملے میں ایک نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہوں، دوسرے میں کسی دوسرے کو درست سمجھتے ہوں۔ عام آدمی اور طالب علم کے لیے دونوں چیزیں ناگزیر ہیں۔ طالب علم کیسے اپنے آپ کو کسی چیز میں محدود کر سکتا ہے؟ یہ تحقیقی ذہن فرقہ بندی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اگر تقلیدی ذہن ہے تو وہ تو سب سے پہلے یہی چاہے گا کہ ہماری بات، ہمارا فقی، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا امام، اس سے باہر اس کو کوئی حق نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ویسے تو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ تقلیدی ذہن اصل میں ہما جہت بگاڑ کا باعث بنتا ہے، وہ انسانوں کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور دین جیسی چیز جس نے قیامت تک ریلیونٹ رہنا ہے، جس کا تعلق قائم ہونا چاہیے، اس کی ریلیونس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تقلید محدود ہو اس صورت میں بھی یہی اثر ہوتا ہے، مثلاً کہ فلاں امام تک محدود رہیں گے، وہ اس سے آگے بڑھ جائے کہ ائمہ اربعہ تک محدود رہیں گے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی ریلیونس قیامت تک قائم نہیں کر سکتی، اور اس سے آگے بڑھ جائے کہ مسلمان امت میں جو علماء آئے ہیں اور جو فقہا آئے ہیں، ان سب کا اگر کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہے تو ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ یہ سب در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں ایک دوسری ہستی کو سامنے لانے کا عمل ہے۔ تو تقلیدی ذہن کسی بھی سطح پر ہو، وہ اصل میں سب سے بڑا نقصان یہ پہنچاتا ہے کہ دین کی زندہ حقیقت کو سوسائٹی سے غیر متعلق کر دیتا ہے۔
ٹھیک، اچھا، نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب، یہ جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ جس وقت یہ تقلیدی ذہن نصاب تعلیم میں رونما ہو کر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا موضوع بن جاتا ہے، تو اس سے جو اوزا وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، وہ درحقیقت کسی علمی، تعلیمی، تحقیقی، تدریسی نوعیت کے ماحول کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر لگتا ہے کہ کوئی ریاست بن گئی ہے، کوئی اپنی اپنی لوگوں کی باؤنڈریز ہیں۔ یہ جو تقلیدی ذہن ہے صاحب، یہ تحفظ کی نفسیات پیدا کرتی ہے، اور تحفظ جو ہے وہ سردوں کو بانٹتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظاہری بات ہے، ایک پورا کا پورا جب جمع غفیر ہو، وہ آپ کا مقلد محض ہو، تو آپ اپنے آپ کو ایک طریقے کا سربراہ مملکتی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جزیرے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو آپ کو علماء کے ہاں ایک طرح کی، جس کو آپ کہتے ہیں، دھونس نظر آتی ہے کہ اگر یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اور وہاں پر بلاک کر دیں گے، اور شہر کو آگ لگا دیں گے، اس کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے؟
یہ اصل میں اسی چیز کا سیاسی ظہور ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس پر اپنی شناخت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، اور حفاظت کی نفسیات پھر اپنا حق منوانا چاہتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ سوسائٹی میں جو طاقت کا اسٹرکچر بنتا ہے، وہ ہر سوسائٹی میں بنتا ہے، اس میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے۔ اس کی ایک جگہ ہے اور یہ جگہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس سے جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے یہاں، وہ زیر بحث ہے۔ علماء اپنی ذات میں ایک طبقہ بن جاتے ہیں۔ اگر میں نے ایک خاص شعبے کا انتخاب کر لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسی شعبے کا انتخاب کرنے والے بہت سے لوگ اگر پیدا ہو گئے، تو ایک جمعیت تو بن جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں تو ایک انجمن ان کی بن جائے گی، اسی طرح سے مزدور ہیں، ان کی کوئی انجمن بن جائے گی۔ پیشے کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو علماء بھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے خاص کر لیا، سوسائٹی میں ایک الگ حیثیت سے سامنے آئیں گے، اور اس لحاظ سے ان کا ایک مقام بھی سوسائٹی مانے گی، یا اس کو جگہ دے گی، یا طاقت کے سٹرکچر میں اس کا کوئی راستہ بنائے گی، یہ سب ہوگا۔ لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھ کر تقلیدی ذہن سے پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ استدلال کی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ استدلال کی زبان ہمیشہ دعوت کی زبان بن جاتی ہے۔ یعنی مجھے اگر لوگوں کو دین کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے یا متنبع کرنا ہے یا اس میں کسی غلطی کے بارے میں توجہ دلانی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بات اگر اس طرح ہے تو مجھے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہے. میں اس کے دلائل دوں گا, استدلال واضح کروں گا. مخاطب نے اگر کوئی چیز پہلے نہیں سمجھی, اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے, تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرا تمام اسلوب اگر تحقیقی ذہن کے ساتھ دین کو سمجھا گیا ہے تو وہ دعوت کا ہوگا, استدلال کا ہوگا, ریزننگ کا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے, میں نے خود بھی ایک چیز کو تقلید کے اصول پر سمجھا ہے, تو پھر میں دوسروں سے بھی اسی چیز کا تقاضا کروں گا کہ یہ بات اگر اس نقطہ نظر کے لوگوں نے کہہ دی ہے تو پھر اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ اس میں پھر استدلال نہیں ہوتا بلکہ سیاسی طاقت سے, سیاسی طاقت ظاہر ہے کہ عصبیت سے پیدا ہو جاتی ہے, چیزوں کو منوانے کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں علماء کی قدر و منزلت میں کمی آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. یعنی اگر وہ تحقیقی اور استدلالی اسلوب میں سامنے آئیں تو لوگ ان کی قدر کریں گے. یہ دیکھا آپ نے کہ مختلف فنون علوم کے ماہرین جب گفتگو کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک بڑی وبا پھیل گئی تھی, اس بڑی وبا سے 3-4 سال تک دنیا دوچار رہی, اس میں لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے ماہرین آتے تھے, وہ آ کے استدلال سے اپنا مقدمہ بیان کرتے تھے اور آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اس کا ایسے معالجہ ہوگا, اس میں یہ احتیاطیں کرنی چاہیے, ان چیزوں کو تدابیر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے, تو کوئی ریزنٹمنٹ نہیں پیدا ہوتی, اس لیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں استدلال کے انداز میں کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ تحکم کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ تقلید کا لازمہ ہے پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر معاشرے میں یعنی جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں خاص طور پر, ان میں خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ رد عمل پہلے مرحلے میں تو علماء یا مذہبی پیشواؤں کے خلاف ہوگا, بتدریج وہ مذہب کے خلاف رد عمل میں بدل جاتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں الحاد کی جو ایک وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس میں نوجوانوں سے بات کریں, دانشوروں سے بات کریں, تو ہر آدمی آپ کو کوئی قصہ سنائے گا. وہ قصہ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں معاملے میں اس نے غور کیا اور استدلال کی یہ غلطی اس پر واضح ہو گئی, وہ بہت بات کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے مرحلے میں وہ مذہبی لوگوں کے کسی رویے کے رد عمل میں پیدا ہوا ہوتا ہے. تو وہ شفقت, وہ محبت, وہ خیرخواہی اور سب سے بڑھ کر استدلالی طریقے سے بات بیان کرنے کا جو اسلوب تحقیقی ذہن پیدا کرتا ہے, تقلیدی ذہن اس کے بالکل برخلاف وہ ذہن پیدا کر دیتا ہے جس کا ذکر ہوا.
لکھا ہے کہ فقہ اسلامی کی تدوین اور اس ملک میں اس کے نفاذ کی ہر کوشش بالعموم انہی تعصبات کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے, اس سے کیا مراد
ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ملک میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے کوئی بات اجتماعی زندگی کے بارے میں کہی ہے تو ہم قانون سازی کریں گے. دور حاضر میں اب قاضی کی رائے پر چیزوں کو بالعموم نہیں چھوڑا جاتا, ایک زمانہ تو وہ بھی رہا ہے, اور اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو حنفی فقہ کو اختیار کر لینے کا باعث یہی ہوا کہ عدالتوں کو آپ اس انتشار میں نہیں چھوڑ سکتے. موجودہ زمانے میں اس کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ پہلے ایک قانون بنایا جائے گا اور پارلیمنٹ میں اس قانون کی تدوین ہوگی, پھر اس کی دفعات متعین ہو جائیں گی, پھر عدالتوں سے یہ کہا جائے گا کہ اس قانون پر اب عمل پیرا ہو جائے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ مختلف چیزوں میں ہمیں کرنی ہے, مثال کے طور پر نکاح طلاق کے معاملات ہیں, اسی طرح سے کچھ آداب زندگی کے بارے میں بھی قانون سازی کرنی پڑ جاتی ہے, ایسا ہی معاملہ حدود کا ہے, زکوٰۃ ہے, جو چیزیں ریاست سے متعلق ہیں. اگر آپ کو مساجد کا نظم قائم کرنا ہے تو اس میں بھی یہ سوال پیش آئے گا. ایسے سب معاملات میں ہمارے فقہا نے بہت سا کام پہلے بھی کیا ہے, وہ تاریخ میں موجود ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فقہ, کوئی ایک رائے آج کے ہمارے حالات میں بھی ویسی ہی ریلیونٹ ہو. بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنی افادیت کھو دیتی ہیں. اب ایک ملک ہے, ایک پوری قوم ہے, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خاص فقہ کے مقلدین ہیں تو چلیے ان کو ایک بات منوا لی جائے گی. اس میں ایک وسعت نظر چاہیے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جب جب قانون سازی ہوئی ہے تو وہ غلط ہو یا صحیح اس میں کسی خاص فقہ کی پیروی کرنی ممکن نہیں ہو سکی. تو اس کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ جب بھی کبھی قانون سوسائٹی کا قانون بنے گا تو اس کو اسی بنیاد پر بننا چاہیے کہ یہ پورے اسلام کی میراث ہے, یعنی اسلام قرآن و سنت کی صورت میں, اور اگر استفادہ کرنا ہے تو ماضی کی پوری تاریخ سے استفادہ کریں گے. جیسے کہ جدید قانون میں بھی آپ بڑے ماہرین قانون کی تحقیقات سے, جن لوگوں نے اس سے پہلے فیصلے کیے ہیں ان کے فیصلوں سے استفادہ کرتے ہیں, تو یہ استفادہ یہاں بھی ہوگا. یہ وسعت نظر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ملکوں اور قوموں کی تقدیر بھی کسی ایک فقہ کے حوالے کر سکتے ہیں.
اچھا ہم سب یہ بتائیے گا, کیونکہ انسان تاریخ سے سبق سیکھتا ہے اور تاریخ ہی اپنے آپ کو دہرا رہی ہوتی ہے جو عوامل تاریخ میں کار فرما ہوں. ہم نے دیکھا کہ مسیحیت کی تاریخ میں بھی مذہبی طبقے کے اندر یہی کچھ کم و بیش ملتی جلتی صورتحال پیدا ہو گئی, اور یہ اپنی اپنی سرحدیں تھیں, اپنے اپنے ایک طریقے کا تحکم تھا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کلیسا کے نحاب میں پوری پوری سلطنتیں چلتی تھیں. وہاں پر بھی جو ریزنٹمنٹ ہوئی, رد عمل پیدا ہوا, وہ اسی رویے کی وجہ سے پیدا ہوا یا کوئی مختلف؟
وہاں یہ چیز اس لیے نہیں تھی کہ مختلف فرقوں کا معاملہ اس طرح ریاست کے سٹرکچر پر اثر انداز نہیں ہو سکا, بلکہ چونکہ ایک بڑا نظام ان کے ہاں موجود ہے پاپائیت کا, تو ایک بڑے ادارے کے کنٹرول میں آ گئیں ساری چیزیں. تو یہ چیز تو نہیں ہوئی, لیکن وہ ادارہ بھی بہرحال انسانوں کا ادارہ تھا. یعنی پیغمبر کی بات اور اللہ تعالیٰ کا کلام وہی سرحدوں سے بالا تر ہو سکتا ہے, وہی زمانوں سے بالا تر ہو سکتا ہے. میں آپ خود قرآن نے اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ اپنے زمانے کے اسیر ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, جن چیزوں سے ہم متاثر ہوئے ہیں, ہم اس دائرے سے باہر جا کر نہیں سوچ سکتے. اس وجہ سے بڑے سے بڑے فلسفی, بڑے سے بڑے حکیم کی بات بھی یہ ممکن ہے کہ اپنے دور میں بڑی وقیع محسوس ہوتی ہو, لیکن زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اس کو اس طرح نہ رہنے دیں. آپ ارسطو افلاطون جیسے لوگوں کی چیزیں پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں ان کی کیا آرا ہے. بلکہ ان کو تو چھوڑیے, ان کے بعد جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں, مثال کے طور پر آپ نیچے ہی کو دیکھ لیں, عورتوں کے بارے میں کیا آرا رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑے سے بڑے فلسفی اور حکیم کے ہاں بھی وقت کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بےمانی ہو گئی. کیا آج بھی ہمارا خواتین کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں وہی نقطہ نظر ہے؟ تو بدلتے ہوئے حالات میں انسانی شعور اپنی ساخت کے اعتبار سے تو یکساں رہتا ہے, لیکن اپنے فہم کے لحاظ سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اس میں بعض چیزیں بالکل بےمانی ہو جاتی ہیں. اس لیے ناگزیر ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تحقیقی ذہنی کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے.
نقطہ واضح ہو گیا, آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. آپ نے لکھا ہے کہ ان میں سے جو کچھ وسعت نظر کے مدعی ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ اگر شخص واحد کی تقلید پر اصرار نہیں کرتے تو اس بات پر بہرحال مصر ہیں کہ قرآن و سنت پر براہ راست غور و تدبر کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے. ان کے نزدیک اب قیامت تک کسی شخص کو اسے کھولنے کی اشارت نہیں کرنی چاہیے. علم ان کی رائے میں جمع اقوال کا نام ہے, اور تحقیق یہ اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اگلوں میں سے 10-20 کے آراء کو بطور حوالہ نقل کر دیا جائے. کسی آیت کی تاویل اور کسی حدیث کی شرح میں کوئی نئی تحقیق اگر کوئی شخص پیش کر دے تو اسے مردود قرار دینے میں یہ لمحے بھر کا توقف بھی گوارا نہیں کرتے. بڑی سے بڑی غلطی پر بھی یہ محض اس وجہ سے مصر ہو جاتے ہیں کہ پہلوں میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں رہا. یہ چیز ان کے ہاں کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتی, یہ اسے ایمان و عقیدے کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم سب وہ جو آپ کا ایک چھوٹا سا مختصر کلپ سامنے آیا تھا, اس میں آپ نے ایک تبصرہ کیا تھا کہ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ درحقیقت خود قرآن مجید اور حدیث پر غور و فکر سے بھی دور کر دیتا ہے, ایسا مزاج پیدا کرتا ہے. لوگوں نے اس پہ کہا بھی ہم تو وہاں قرآن و حدیث ہی پڑھ رہے ہوتے. یہاں پر آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے, اصل میں غور و فکر تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں پچھلوں کی آراء ہی کو نقل کرنا, جمع اقوال, ان کے دلائل ہی کا انبار لوگوں میں منتقل کر دینا, اثر نو طور پہ ان کے استدلال کا بھی جائزہ لینا, اور نئے فکر و نظر جو معاشرے میں لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مقابل میں رکھنا, یہ روش یہاں پر بالکل شجر ممنوعہ کی طرح ہوتی ہے.
جی ہاں, اسی کی طرف میں نے بہت مؤدبانہ اشارہ کیا تھا اور یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ بڑے خیرخواہی کے جذبے سے کہا جا رہا ہے, اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو اس کا نقصان خود ان لوگوں کو ہوگا جو دین کے علماء بن رہے ہیں. وہ کس لیے بنتے ہیں؟ اسی لیے بنتے ہیں نا کہ لوگ ان سے دین سیکھیں اور وہ لوگوں کو دین سکھائیں. تو نئی نسلیں جب اس طرح کے تقلیدی مزاج کے ساتھ علماء کو دیکھیں گی تو وہ ان سے دین سیکھنا بتدریج بند کر دیں گے.
ٹھیک, نقطہ واضح ہو گیا. غام صاحب سے درس نظامی کے حوالے سے کیا ان کا تبصرہ ہے, کیا ان کی تنقید ہے, ایک ایک نقطے کو جز جز میں سمجھ رہے ہیں. سلسلہ گفتگو کی آج یہ تیسری نشست تھی, موضوعات کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, اب تک آپ کا بہت شکریہ.